بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 اکتوبر 2015، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں زلزلہ، آفت، آزمائش یا عذاب کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. ذات محترم، آج کل سب سے زیادہ موضوع جو زبان زد خاص و عام ہے وہ زلزلے کے حوالے سے ہے. مذہبی اور دینی طبقہ توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے جھٹکے ہیں انسان کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے. سیکولر طبقہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے مختلف قسم کی باتیں کہ یہ تو ایک سائنسی معاملہ ہے، سائنسی فنومینن ہے، قوانین قدرت ہیں، اس کے تحت یہ واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں. اس میں انسانوں کے خیر یا شر اعمال، اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر بہت سے سوالات اس انداز سے بھی داغے جاتے ہیں کہ یہ مصیبت زیادہ مسلمانوں پر ہی کیوں آتی ہے؟ پھر آگے بڑھ کر کہا جاتا ہے کہ غریبوں پر ہی کیوں آتی ہے؟ تو گویا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ مزید اس قسم کے اشکالات اٹھا کر گویا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ انسان کے اعمال کیسے ہیں، اور کوئی اوپر اللہ تعالیٰ ہے، کوئی خالق کائنات ہے کہ جو انسانوں کے اعمال کے حوالے سے یہ الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے اور جھٹکے دیتا ہے. یہ چونکہ اس وقت کا بحث موضوع بن چکا ہے، ہمارے ہاں الحمدللہ خلافت فورم کا ایک پروگرام ہوتا ہے جو رائل ٹی وی پر بھی نشر ہوتا ہے اور ہماری ویب سائٹ پر بھی ہے، اس پر تفصیل سے اس پر گفتگو ہوئی ہے. تو ہمارے ساتھی ایوب بیگ صاحب اور عزیزم مومن محمود نے تمام سوالات کو ایڈریس کیا ہے اور گفتگو کی ہے اور رہنمائی دی ہے. لیکن بہرحال آج چونکہ جمعہ ہے اور خاص طور پر موضوع ہی دینی موضوع ہوتا ہے اور اس حوالے سے ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے، یہ جو سائنس کا معاملہ ہے اور قوانین قدرت ہیں جن کو ہم عام طور پر آج بیسٹ کہتا ہے کہ لاز آف دا نیچر، یہ لاز آف دا نیچر کس نے بنائے ہیں؟ کون ان کا خالق ہے؟ کون ان لاس کو جو ہے وہ تیار کرنے والا ہے اور بنانے والا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ نہ انسانوں کا کام ہے نہ جنات کا کام ہے، یہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی نے اس عالم خلق کے لیے اپنے کچھ قوانین جو ہے وہ جاری فرمائے. سائنس زیادہ سے زیادہ یہ کرتی ہے کہ ان قوانین کو دریافت کرتی ہے، پھر وہ جو ڈنڈی مارتے ہیں وہ یہ ہے کہ قوانین کو تو دریافت کر لیتے ہیں لیکن جو قوانین کا بنانے والا ہے اس بحث پہ پڑتے ہی نہیں، بلکہ اس کو ڈیلیبریٹلی اس کو اگنور کیا جاتا ہے اور اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ اس بحث پہ مت پڑو. یہ بہرحال وہ نہیں کہتے کہ ہم نے خود بنائے ہیں، اس لیے کہ پھر ان کی ذہنی کیفیت کے بارے میں شک کرنا لگے گا، لیکن ان کا دل یقیناً یہ کرتا ہو کہ وہ کہیں کہ ہم نے یہ خود ہی بنا لیے. انداز ان کا یہی ہوتا ہے کہ گویا ہمارے وضع کرتا ہے. تو قوانین قدرت بنانے والا وہ اللہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، کل کائنات کا مالک ہے. اللہ لہ الخلق والامر، یہ جو زمان و مکان کی دنیا ہے یہ عالم خلق، یہ بھی اسی نے تخلیق کیا. اور جو اس سے پیچھے اصل دنیا ہے، یہ جو اسپرچل ورلڈ ہے، عالم امر، جس کے بارے میں انسان آئنسٹائن سے ہزار گنا زیادہ بھی عقل لگ اس کو مل جائے تب بھی وہ نہیں جان سکتا اس عالم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی مخفی رکھا ہوا ہے، اس کے قوانین میں کچھ اور ہیں، اس کا مالک بھی وہی ہے. الا لہ الخلق والامر. البتہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوانین قدرت وضع کر کے اب اللہ پابند ہو گیا ان کا، اور وہ اب چاہے بھی تو اس کو کہیں معطل نہیں کر سکتا، کہیں توڑ نہیں سکتا، اس پہ انٹرپٹ نہیں کر سکتا. اگر یہ کسی کا خیال ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو پر ایمان رکھتا ہی نہیں ہے. وہ تو پھر اسی کا نام مادہ پرستی ہے کہ یہ جو مادی قوانین ہمیں نظر آتے ہیں یہ اٹل ہیں، اللہ بھی ان کو نہیں چھیڑ سکتا، اس کے بھی ہاتھ بند گئے ہیں. چنانچہ آج کا جو سائنسی ذہن والا مسلمان ہے وہ معجزات کا بھی انکار کر دیتا ہے. اگرچہ سائنس اب خود کافی پگھل گئی ہے، وہ جو میٹر کو کہتے تھے اصل شے میٹر ہے، وہ پگھل کر اب وہ کچھ کرنٹس کے اندر بدل گیا ہے. وہ سائنس اب روحانیت کی طرف آ رہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس گمراہی پر چل پڑے ہیں یہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین قدرت بنائے ہیں، وہ جب چاہے ان میں جہاں چاہے رکھنا ڈالے، اپنے انداز سے استعمال کرے، اس کو توڑ کر کوئی نئی شکل برآمد کر دے. اب قانون قدرت ہے، آگ جلاتی ہے، اب آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، قلنا یا نار کونی بردن، ہم نے حکم دیا ہے نار، اے آگ ٹھنڈی پہنچا. وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کو کوئی گزنت نہ پہنچے اس کے لیے جو ہے تو سلامتی بن جا اس کے لیے، وہ آگ ہی اللہ ابراہیم کے لیے سلامتی بن گئی ہے. لا آف دا نیچر ہے کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، اور دنیا کے معاملات ایسے ہی چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ عام حالات میں ان قوانین کو نہیں توڑتا، لیکن توڑنا چاہے تو جب چاہے توڑ دے، اس نے توڑا بھی ہے. معجزات اسی قبیل کی شے تھی، حضرت ابراہیم کا معاملہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، فرعون کے چنگل سے نکلے، حضرت موسیٰ کی قیادت میں پوری قوم نکل آئی، راتوں رات نکلے ہیں، اور اب جو باہر نکلے ہیں تو آگے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون کا تعاقب، فوجیں تعاقب کر رہی. انا لمدرکون، قوم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو مارے گئے، بلکہ قوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گلے پڑ گئی، الزام دینے لگی کہ تم نے تو مروا دیا، ہم فرعون کی غلامی میں تھے، چلو ٹھیک ہے غلام تھے، ایک ذلت کی زندگی تھی، لیکن کھانے پینے کو تو مل رہا تھا، سلسلہ حیات تو باقی تھا نا، سانس کی آمد و رفت تو چل رہی تھی، اب تو موت ہی موت ہے، اب تو کوئی امکان ہی نہیں رہا. قال کلا ان معی ربی سیہتین، جواباً فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ کھولے گا، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مالک کے کائنات ہے، مجبور تو ہم ہیں، لمیٹیشن تو ہماری ہے، اس کی تو نہیں ہے. کیا حکم ہوا؟ حضرت قلنا اضرب بعصاک البحر، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ سمندر پر. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر پھٹ گیا اور اس کے دونوں حصے جو ہیں پھٹ کر دونوں حصے چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے. اب پانی کی سطح ہموار نہیں رہی، بلکہ دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں سے خشک راستہ نکالا. یبسا، یبس کہتے ہیں خشک کو، وہ قانون قدرت کہاں گیا جو تمہیں جس تم کہتے ہو کہ وہ اٹل ہے؟ لیکن دیکھیے اس سائنس کا جو ہمارے دلوں ذہنوں کے اوپر غلبہ آ گیا اس کی وجہ سے ہمارے ایک بہت بڑے مفکر جو بڑے اپنی جگہ محترم بھی ہیں, انہوں نے اس امت کی خیریت مسلمانہ نے برے صغیر کے لیے بڑا کام کیا, سر سید, لیکن وہ ایک سائنسی ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے اس کی توجیہ کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے, سمندر کبھی چڑھا ہوا ہوتا ہے کبھی کچھ اترا ہوا ہوتا ہے, اور یہ کراچی کے رہنے والوں کو زیادہ معلوم ہے, چاند راتوں میں جو ہے سمندر کو چڑھا ہوا ہوتا ہے, جھنڈا کا انتظام. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم جب گزر رہے تھے سمندر سے تو وہ اترا ہوا تھا لہذا خیریت سے نکل گئے, پیچھے سے فرعون نے اور اس کے لشکروں نے تعاقب کیا تو وہ مد کی کیفیت میں آ گیا, ڈوب گئے. اب قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ دونوں حصے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے چٹان, اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں سے خشک راستہ نکالا, لیکن سائنسی ذہنیت کے جو تابع مرغوب ہوا ہے وہ اس طرح کی تعویل کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ کیسے کہہ دے کہ سمندر جو ہے وہ پانی نے اپنی سطح ہموار نہیں رکھی, یہ تو لا آف دا نیچر ہے, تو ٹوٹ ہی نہیں سکتا. یہ مسلمانوں ہی کے اندر یہ سوچ بھی آ جاتی ہے بدقسمتی سے, ایک خاص جب ہوتا ہے. بہرحال ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے قانون قوانین فطرت کو جو خود اسی نے بنائے ہیں جب چاہے توڑ دے, اور وہ توڑتا بھی رہا ہے, اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں. لیکن اللہ کی ایک اور سنت بھی ہے, وہ انہی قوانین فطرت کے اندر ہی کاز افیکٹ ریلیشن کی ایسی ترتیب بنا دیتا ہے کہ وہ جو چاہے اپنا فیصلہ اس کے ذریعے صادر فرما دیتا ہے. اللہ کی ایک سنت ہے کہ رسولوں کی قوموں, جن قوموں کی طرف اللہ نے رسول بھیج دیا, رسول اور نبی میں فرق ہے, نبی جو ہے وہ ایک مقام تو ہے اور وہ بھی اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے, لیکن رسول اس سے ایک بلند تر مقام ہے, اسے شریعت بھی ملتی ہے اور وہ اپنی قوم کے لیے باقاعدہ نامزد کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے بطور نمائندے. رسول کہتے ہیں ایلچی کو, باقاعدہ ایلچی کی حیثیت ہوتی, اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ رسول مغلوب نہیں ہوتے, اللہ اپنے ایلچی کو جو ہے وہ مغلوب نہیں ہونے دیتا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, اور قوم اگر ان پر ایمان نہ لائے, اتمام حجت ہو جائے 20 سال 40 سال 50 سال 60 سال, یہاں تک کہ 950 برس بھی ایک رسول نے دعوت دی ہے, قوم اگر ایمان نہ لائے اور رسول کو قتل کرنے پر تل جائے تو اللہ کی سنت یہ کہ پھر اس پوری قوم پر ایک عذاب آتا ہے اور ہلاک کر دیتا, ایک متنفس بھی باقی نہیں رہتا, بچائے جاتے ہیں صرف وہ کہ جو رسول اور اس کے ساتھی ہیں, بس صاحب ایمان. یہ قرآن مجید میں 6 رسولوں کے ذکر جو ہے واقعات بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں, ان کا سب کا حاصل یہ ہے کہ سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا, اور اللہ پھر ان کو عذاب ہلاکت کیسے کرتا ہے, فمنہم من ارسلنا علیہم حاصبا, ہم نے کسی قوم کو ہلاک کیا تیز آندھی کے ذریعے سے, قوم ہود تباہ ہوئی 8 دن تک مسلسل ایسی تیز آندھی چلی کہ جو شخص تھا جہاں وہ ختم ہوا, ایک بھی متنفس نہیں بچا, یعنی وہی قوانین قدرت جو ہیں اسی کو استعمال کرتا ہے اللہ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, ہم نے سے بعض میں سے بعض قوموں کو ہلاک کیا, انہیں غرق کر دیا, قوم نوح کو سب کے سب جو ہیں وہ اس تباہ اس طوفان میں سب غرق ہوئے, سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار تھی اللہ کے حکم سے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, ایسے بھی ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا, قوم لوط کے ساتھ یہی معاملہ ہوا, فرعون قارون کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. تو یہ 4 طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے, منہم من ارسلنا علیہ حاسبا, منہم من اخذت الصیحۃ, چوتھا یہ ہے کہ زلزلہ آیا اور خوفناک گڑگڑاہٹ اور جو تھا وہیں ختم. انہی لاز آف دا نیچر کو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے لیے استعمال بھی کرتا ہے، اور بظاہر لگتا ہے کہ یہ ایک سائنسی ایونٹ ہے، یہ تو ایک عصبت ایک معاملہ ہے جو کاز افیکٹ ریلیشن سے چل رہا ہے، کسی غیر کا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دخل نہیں ہے، لیکن یہ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، اور وہ رسول کو پہلے سے متنبع کر دیتا ہے کہ اب اس قوم پر ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا، اس پر اقوام حجت ہو چکا، اور اب تم نکل جاؤ صبح صبح، اور اس کے تمہارے پیچھے ساری قوم اللہ ہلاک کر دے گا، اور ایسے ہی ہوتا رہا۔ تو اللہ کی مشیت کے اظہار کے بے شمار طریقے ہیں، وہ ان کو اپنے حساب سے بھی اور اپنی خاص تدبیر کے اندر استعمال بھی کرتا ہے، ان کو پھاڑ بھی سکتا ہے۔ لہذا اگر ایمان باللہ ہے تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ پتا تک نہیں ہل سکتا بغیر اللہ کے اذن سے، بات ختم۔ تو پہلی اصولی بات تو یہ ہے۔ دوسرے جو چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان کا حاصل کیا ہے؟ انسان کی اپنی بدعمالی کے نتیجے میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد ہے، خونریزی ہے، بدامنی ہے۔ کیوں؟ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جو ان کی کمائیاں ہیں، جو ان کے گناہ ہیں، جو ان کی سیاہ کاریاں ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الجزا بنا دیا ہے۔ دار الجزا کا مطلب تو یہ ہوتا ہے یہاں جس نے جو برائی کی ہے اتنا بدلہ اسے یہیں پر مل جائے، یہاں کسی نے کوئی خیر کمایا ہے، نیکی کام کا کام کیا ہے، اس کا بدلہ اسے دنیا میں مل جائے۔ نہیں، اصل دار الجزا تو آخرت ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو فساد پھیلتا ہے یہ بھی اصل میں اللہ کی اس مشیت کا ظہور ہے کہ ان پر قوموں پر عذاب آئے اور ان کو ان کی جو بھی کرتوت ہے ان کا تھوڑا سا بدلہ، ذائقہ چکھا دے کچھ اعمال کا، کچھ بادامادیوں کا۔ اصل سزا کہاں ملنی ہے؟ وہ دار الجزا آخرت ہے، حساب وہاں ہونا ہے، لیکن تھوڑا سا ذائقہ کچھ اعمال کا یہاں بھی چکھا دے۔ اچھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ کیوں چکھا دے؟ دار الجزا تو وہ ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ پلٹیں، رجوع کریں، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوں، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ لعلہم یرجعون، گویا دنیا میں جو عذاب کے جھٹکے آتے ہیں یہ ایک اعتبار سے بلیسنگ بھی ہے اس قوم کے لیے، جس رخ پر جا رہے ہیں اندھے بن کر، کان آنکھیں سب بند کر کے اور حرص و ہوا کی جو ہے پرستش کرتے ہوئے، دنیا داری کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ذرا ان کو بیدار کیا جائے، سوچنے پر آمادہ ہوں، اور اگر سوچنے پر آمادہ ہوں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یہ جو چھوٹے موٹے جھٹکے ہیں یہ گویا ان کے لیے ایک بلیسنگ بن گئے، رحمت ثابت ہوئے۔ تو چنانچہ ایک قاعدہ اللہ تعالیٰ کا ان کے حوالوں سے، جو حوادث آتے ہیں، سیلاب آ گئے، زلزلے آ گئے دنیا کے اندر، اس کے لیے ایک آیت یہ ہے جو میں نے آپ کو سنا، یہ سورہ روم کی آیت ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور آیت سورہ سجدہ میں ہے، الف لام میم سجدہ، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ یہ سوچنے پر مجبور ہوں، واپس پلٹیں، جاگ جائیں۔ یہ بھی اللہ کی سنت ہے، قرآن مجید میں بیان ہوئی، اس اعتبار سے یہ بھی ایک بلیسنگ ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بتائی ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہ جو اللہ تعالیٰ بعض گناہوں پر سزا دیتا ہے، کسی حد تک سزا دیتا ہے دنیا میں جھٹکے دینے کے لیے، جگانے کے لیے، فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے اس قسم کی آزمائش اور فتنہ آتا ہے تو وہ صرف ظالموں پر ہی نہیں آتا بلکہ اس کی لپیٹ میں پھر سب آتے ہیں، خاص و عام بھی اس کی لپیٹ میں آ جایا کرتے ہیں۔ لہذا اس میں خاص طور پہ تنبیہ یہ ہے کہ لوگ روکیں لوگوں کو برائیوں سے، نہیں یعنی منکر کا کام کریں، اگر دیکھیں معاشرے کو کہ اس رخ پر جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کام وہ کر رہے ہیں، حرکتیں ایسی کر رہے ہیں، تو جنہیں اللہ نے سمجھ دی ہے، جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں، نہیں کریں گے تو جو عذاب آئے گا اس میں وہ بھی پسیں گے ساتھ. یہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے جو کچھ ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ یہ اس قسم کے جو آزمائشیں اور مصائب اور آلام آتے ہیں وہ اللہ ہی کی مشیت کا ظہور ہے، اور اس کے اندر یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہوا. بہرحال ایک بات اپنی جگہ یہ بھی ہے، میں اس کے اور کچھ پہلوؤں کا بھی ذکر کروں گا، کہ عذاب، اس قسم کا عذاب جب آتا ہے تو یقیناً دینی طبقات کا کام یہ ہے کہ وہ متوجہ کرے، لیکن زیادہ اس پر زور بہت زیادہ شروع ہوئی میں دینے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بیچارے اس کا شکار ہوئے ہیں گویا ان کے لیے بھی ایک ان کے غم میں اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے غم میں اضافے کا موجب بعض اوقات بنتی ہے چیزیں، لیکن اس کا بھی تدارک ہے جو ہمارے دین میں کیا گیا ہے. چنانچہ اگر مسلمان ہے اور اوور آل فضا خراب ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ہو وہ شخص مسلمان، ایمان صاحب ایمان ہو، ہاں کچھ کبھی ہائیں کوتاہیاں ہیں، اور اگر ایسے کسی حادثے میں یہ سیلاب ہیں یا یہ زلزلے ہیں، ان میں اس عذاب میں اگر اس کی موت واقع ہوتی ہے اس کی وجہ سے، تو یہ عذاب اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور یہ پھر اپنی جگہ ایک بلیسنگ ہے. اس لیے کہ دنیا کا یہ عذاب تو چند منٹوں کا یا چند گھنٹوں کا تھا، وہ تو ابدی زندگی ہے. اگر وہ سنور گئی تو پھر یہ تو ہرگز گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو یہ ہمارے دین نے دوسری طرف یہ بھی مرہم بھی رکھا ہے ان پر کہ جو اس کا نشانہ بنتے ہیں، ہوتا اجتماعی ذمہ داریوں کی وجہ سے، اجتماعی برائیوں کی وجہ سے اس قسم کے عذاب آتے ہیں، لیکن اس کا نشانہ جو بنتے ہیں اگر وہ خود صاحب ایمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے گا. یہ ایمان یقینی والا، یقین قلبی والا ایمان حاصل تھا تو وہ یہ چیز ان کے لیے کفارہ بن جائے گی. تو یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے. پھر بہت سے اور سوالات کیے جاتے ہیں، بلکہ ایک حدیث کا بھی میں چاہوں گا کہ حوالہ ضرور دے دوں، کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر دی تھی کہ اگر یہ اعمال تمہارے اندر آئیں تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس میں زلزلے بھی ہوں گے اور دوسری چیزیں بھی ہوں گی. چنانچہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 15 اعمال افعال کرنے لگے، یعنی ایسی 15 خرابیاں آ جائیں، تو اس پر عذاب نازل ہوں گے. نمبر 1، جب مال غنیمت اغنیا کے درمیان گردش کرے. اب یہ لفظ، یہ پوری بات کسی دور میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، لیکن آج کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھنے کا، آج بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ سارے مال غنیمت کیا ہے، جو قومی دولت ہے، وہ اغنیا کی لوٹ کھسوٹ کا شکار ہونے لگے. امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، زکات کو تاوان سمجھا جائے، بوجھ سمجھا جائے. مرد اپنی بیوی کا فرما بردار ہو اور ماں کا نافرمان. دوست سے تو حسن سلوک کرتا ہو انسان اور باپ سے بد سلوکی. محسوس نہیں ہو رہا کہ بالکل ہمارے ہی دور کا ذکر ہو رہا ہے. مسجدوں میں آوازوں کا بلند ہونا، مسجد کا تقدس ہوتا ہے، اس کے برعکس اس کے اندر آوازوں کا بلند ہونا شروع ہو جائے. قوم کا سردار سب سے بڑا، سب سے گھٹیا انسان، بدماش انسان جو ہے وہ قوم کا سردار بن بیٹھے. اور ہم تو ایسے لوگوں کو خود بڑے اہتمام سے سر پر بٹھاتے ہیں، کسی کو این آر او کا چشمے سے نہلا کر بٹھا دیتے ہیں اوپر، کسی کو کسی اور طریقے سے. آدمی کی عزت کی جائے اس کے شر سے بچنے کے. شرابیں پی جانے لگے، ریشمی لباس جو مردوں کے لیے حرام ہے وہ پہنا جائے، گانا بجانے والی مغنیات ان کا عام ہو جانا، یہ عام کا لفظ بھی اب چھوٹا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے جس جو آج اس کی کیفیت ہے، مزامیر کا ظاہر ہونا، یہ گانے بجانے کے جو آلات ہیں، آلات موسیقی، امت کے صرف کو برا بھلا کہا جائے، لعنت کی جائے، یعنی جو اولین دور کے تھے وہ مسلمان قرن اول کے، جن کے بڑے احسانات ہیں اس امت کے اوپر، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دور کے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ امت کا بہترین حصہ ہے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور ان لوگوں پر تانے کیے جائیں کہ ان کو تو سمجھ نہیں تھی دین کی، وہ تو ایسے تھے انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا، انہوں نے فلاں کیا، فرمایا یہ اگر ہونے لگے فانتظروا عند ذلك ریحا حمراء وخصفا ومسخا وزلزلتا، اگر ایسی کیفیات ہو تو پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے سرخ آندھیوں کا، خصف کا، دھنس جانا، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہوتی، مسخن، چہروں کا حلیہ بگڑ جانا، مسخ ہو جانا، وزلزلتن، اور زلزلوں کا، تو انسان کی ان برائیوں اور گناہوں کا بھی تعلق ہے ان حوادث کے ساتھ، قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے. پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر ہی کیوں آتے ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر بر گرتی ہے جو تو بیچارے مسلمانوں پر، ایک تو اغیار بھی ہمیں کچل رہے ہیں اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عذاب ہم پر ہی آ رہا ہے، تو بہرحال یہ بھی سوال جو کیا جاتا ہے وہ سمجھنے کے لیے نہیں ہے، وہ ڈٹائی کے ساتھ انکار کرنے کے لیے کہ تمہارا تصور غلط ہے کہ کوئی اوپر کوئی قدرت ہے جو یہ کام کر رہی ہے اور اس کا تعلق، ان عذابوں کا تعلق ہمارے گناہوں سے ہے. اس کے حوالے سے بھی سن لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف امت مسلمہ پر آتے ہیں، آخر دوسری قوموں پر بھی آتے ہیں، اور وہاں پر بعض اوقات شکلیں مختلف ہوں گی. اس وقت یورپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ایک اعتبار سے تو وہ گویا کہ انہوں نے دنیا کو جنت بنا لیا، لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو انہوں نے دوزخ بھی بنا رکھا ہے، اللہ نے اس کو دوزخ میں تبدیل کر دیا. سب سے زیادہ ٹرینکولائزر وہاں استعمال ہوتے ہیں، ذہنی مریض سب سے زیادہ وہاں ہیں، سب سے زیادہ جو ہیں وہ خودکشیاں، سوئسائڈل کیسز ان ممالک میں ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں یورپ کے اندر، ان کے ہاں یہ یورپی جو تہذیب ہے اس کا وہ عروج ہے، اور جو دنیاوی سہولتیں اور آسائشیں وہاں کے لوگوں کو ہیں وہ شاید پورے یورپ میں اور کہیں نہ ہو، لیکن سب سے زیادہ سوسائڈل ریٹ وہاں ہیں پوری دنیا میں، جاپان میں، اور ذہنی مریض، اور پھر خاندانی نظام جو خود کا درہم برہم ہوا ہے. انسانی فطرت اپنی جگہ رہتی ہے، یہ درہم برہم جو ہوتا ہے تو وہ اندر سے بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے پھر انسان، چاہے بظاہر وہ بہت عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، فراغت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. تو شکل مختلف ہوتی ہے، عذاب وہاں بھی ہے، لیکن خاص طور پر یہ جو صالحات ہیں یہ مسلمانوں پر زیادہ آنے کا ایک سبب بھی ہے. ایک حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت ہے، امتی امت مرحومہ، میری امت جو ہے یہ امت مرحومہ ہے. مرحومہ سے مراد یہ ہے کہ جس پر اللہ کا خاص رحمت، اللہ کی خاص رحمت ہے اس امت پر. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور آپ کی امت پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے. لیس لها عذاب فی الآخرہ، یعنی ان کے لیے، اس امت کے لیے آخرت کا وہ عذاب نہیں ہے جو کافروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے دائمی ہے. اور اس امت کے اندر یہ بھی ہے کہ جس کے گناہ زیادہ تھے، صاحب ایمان تھا، وہ بہرحال اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں داخل ہوگا. تو اس کا جو ہے معاملہ بقیہ لوگوں سے مختلف ہے. انما عذابها فی الدنیا، ان کے لیے عذاب دنیا میں آ جاتا ہے، ان کی بدعمالیوں کی سزا اللہ اسی دنیا میں دے دیتا. اسی لیے اقبال نے بھی کہا نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کو اللہ تعالیٰ کھلی چھوٹ دیے رکھتا ہے، لیکن امت اگر کرے گی تو اس پر چھوٹے چھوٹے عذاب کے جھٹکے آئیں گے جگانے کے لیے بھی. اور پھر یہ ہے کہ یہی عذاب ان کے لیے پھر آخرت میں ایک رحمت بھی ثابت ہوگا، اس کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوگا. انما عذابها فی الدنیا، اور وہ دنیا کے عذاب کی شکل کیا ہوگی؟ الفتن، مختلف قسم کے فتنے، الزلزال، زلزلے، والقتل. ظاہر بات ہے کہ یہ قتل کس کا ہو رہا ہے؟ باہم مسلمانوں کا. یہ بھی اللہ کا عذاب. جب ہم ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں پھر بانٹ دیتا ہے فرقوں میں، گروہوں میں، اور پھر ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاتا ہے. یہ عذاب کی ایک بہت بدترین شکل ہے. اور یہ زلزلے وغیرہ، یہ سب چیزیں بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کا حصہ ہیں، اور امت کو جگانے کے حوالے سے بھی ہے، اور ان کی آخرت کے اعتبار سے بھی الٹیمیٹلی ان کے لیے اس میں فائدہ بنتا ہے. اور یہ ابتلا بھی ہے، عذاب ہے یا ابتلا، ایک سوال یہ بھی آتا ہے. تو ایک اعتبار سے تو عذاب بن گیا کہ ہمارے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے، زلزلوں کے ذریعے یا سیلاب وغیرہ کے ذریعے اس دنیا میں دے رہا ہے. اور رحمت اسی اعتبار سے ہے کہ آخرت میں یہ کفارہ بن جائے گا. اور ابتلا اس حوالے سے ہے، اس کے اندر یعنی جانچنا، پرکھنا اور ہمیں جگانا. اور اس میں ہماری ابتلا یہ ہے، آزمائش یہ ہے کہ ہم اگر توبہ کریں تو گویا ہم آزمائش پہ کامیاب رہے. یعنی کچھ لوگ تو ہیں وہ تو اس کا براہ راست نشانہ بن گئے، بقیہ سب کے لیے تو عبرت ہے نا، اور ان کے لیے ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے ان کا کہ اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے. اگر فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، تو پھر یہی چیز ان کے لیے باعث رحمت بن گئی. اور پھر بھی اگر فائدہ نہ اٹھائیں اور سبق آموزی کی بجائے اس قسم کی باتیں کرنے لگے جیسی آج کل میڈیا پر ہوتی ہے، تو پھر اور بڑے عذاب کا انتظار کریں. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. زلزلے کے حوالے سے تو چند باتیں میں نے جو اس کرنا چاہی تھی وہ تقریباً ساری آ گئی ہیں سامنے. اس وقت ایک دوسرا ایشو ہے، آپ نے شاید اخبارات میں پڑھا بھی ہوگا کہ دینی جماعتیں اب اسی سودی نظام کے خلاف ایک باقاعدہ ایک تحریک بھی اٹھانے کی گویا کہ پلاننگ کر رہی ہیں، منصوبہ بندی ہو رہی ہے، ایک آمادگی پائی جا رہی ہے. اس کے لیے کچھ اجلاس ہوئے بھی ہیں، ابھی اعلیٰ سطحی اجلاس نہیں ہوئے لیکن نیچے نیچے کئی اجلاس جو ہیں وہ اس بارے میں ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ آج کے جمعے میں بھی سود کا ذکر ہو ہر مسجد کے اندر، اور سود کی شناخت بیان ہو. اگرچہ ہم باقاعدہ جو اس کی مہم شروع کریں گے وہ اور ہفتے، دو ہفتے کے بعد ہے. اس مسجد میں تو الحمدللہ کے سود کا ذکر بار بار ہوتا بھی ہے، اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہم نے ہمیشہ منکرات کے خلاف آواز اٹھائی ہے، تنظیم اسلامی نے بھی اور انجمن خدام القرآن کے اس پلیٹ فارم سے بھی اور اس مسجد سے بھی. تو اس وقت میں اس کو زیادہ موضوع نہیں بنا رہا، بہت کچھ ہی عرصہ پہلے اس پر گفتگو تفصیل سے ہوئی ہے اور آئندہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو اس پر رہے گی. اس لیے کہ جو تحریک کا پلان ہے اس کے اندر یہ شامل ہے کہ کئی جمعوں میں اس پر گفتگو ہو، کیونکہ عام طور پر اویئرنیس ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. دیکھیے ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، والد محترم بھی جہاں موقع ملتا تھا، درس قرآن ہو، تقریر ہو، پاکستان کے حالات کے بارے میں ہو، تبصرہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں اس کا ذکر لے آتے تھے کہ ہمارا بہت بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کے خلاف جو ہے وہ ہم حالات جنگ کے اندر ہیں. نواز شریف صاحب جب بھاری مینڈیٹ سے منتخب ہو کر آئے تھے اور اس وقت جو ہے بانی محترم نے، والد محترم نے ان کو یہی دو باتیں کہی تھیں کہ آپ چاہتے ہیں اس ملک کی خیر، تو اس کے لیے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ پہلے اللہ اور رسول سے لڑائی جو ہے ہم نے جاری رکھی ہوئی اس کو بند کریں. فرسٹ پرائرٹی اس کو دیں گے تو اس کے بعد پاکستان کے لیے کوئی خیر حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی. تو انہیں موقع ملا تھا، انہوں نے یہ بات پہنچائی اور انہوں نے وعدہ بھی کیا، اور جو کچھ کیا وہ جانے، اس کو میں اب اس وقت تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس حوالے سے ہم نے تو آواز اٹھائی ہے، ہمارے سننے والے اور یہاں پر دورہ ترجمہ قرآن میں آنے والے یا تروس قرآن سننے والے، بانی تنظیم اسلامی کو سننے والے، وہ تو اس کے جو شناعت ہے، قباحت ہے کہ سود کس درجے کا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، وہ احادیث بھی ان کو یاد ہوں گی اور وہ قرآنی آیات بھی یقیناً ان کو مستحضر ہوں گی. البتہ پورے پاکستان میں عام طور پر اس کو موضوع کبھی بنایا ہی نہیں گیا، الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو ہمیں اہم موضوعات میں کبھی بدقسمتی سے جو ہے شمار نہیں کیا گیا تھا. اب اس مہم کے نتیجے میں انشاءاللہ الحمدللہ کہ یہ علماء اٹھا رہے ہیں، اور ہم نے کہا کہ یہ آپ کا کام ہے، لیکن وہ دعوت دیتے ہیں اور ہر اجلاس میں بلاتے بھی ہیں، تو میں یہی ان سے کہتا ہوں کہ اس وقت اس کی اویئرنیس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے کہ کتنا بڑا جرم ہے. ابھی بھی قوم جو ہلی ہے تو ہلی کیوں ہے؟ اب میں ان کو جسٹس سرمد جلال عثمانی صاحب، اگر ایک طرف ان پر غصہ ہے کہ انہوں نے ایسی نماز کہے ہیں، تو میں ان کا احسان مند بھی ہوں کہ انہوں نے اپنے دل کی بات جو تھی وہ زبان پر لے آئے ہیں، اور اس سے قوم تو ہلی ایک مرتبہ، ورنہ ہم تو چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہو، خدا کے لیے بند کرو، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی زمین پر شکر نہیں پڑتی الا ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ اب اگر اس ریمارکس کی وجہ سے قوم تھوڑی ہلی ہے اور جاگنے پر مجبور ہوئی ہے، تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر میں سے ایک ہے، اور انشاءاللہ اب اس کی طرف علماء بھی توجہ دیں گے، اور ہر ممبر و محراب سے جب یہ بات پہنچے گی تب اصل میں لوگوں کے اندر وہ جذبہ بیدار ہوگا اور ایک ول پیدا ہوگی کہ ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا ہے اور کام کرنا ہے. ابھی ہم نے تو فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی ریٹ دائر کی ہوئی ہے، اور وہ 2.5 سال سے جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس کی کل ہی سماعت بھی ہوئی ہے ایک، اور اس سماعت کے اندر بھی اس کو بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے مسلسل. ایک تو ویسے ہی 1999 سے یہ ڈیلے چلا آ رہا ہے معاملہ، وفاقی شرعی عدالت کو دے دیا گیا تھا، یہ لمبی داستان ہے، یہ انشاءاللہ پھر میں سناؤں گا کبھی. 1999 میں یہ بات جو ہے وہ پھر اس کو معطل کر کے فیصلے کو ریویو کے لیے حکومت نے بھجوا دیا تھا واپس وفاقی شرعی عدالت میں، اس وقت سے جو ہے اس کو سماعت نہیں ہو رہی تھی. پھر 2.5 سال پہلے ہم نے پیچھے پڑ کر دوبارہ اس کو شروع کروایا، ریٹ دوبارہ داخل کی ہے وہاں پر کہ کام تو شروع کرو. تو ایک طرف وہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو ریمارکس آئے ہیں ہر چیز واضح کر کے دے دی گئی ہے، لیکن سرکاری وکیل صاحب جو ہیں جس قسم کے ریمارکس دے رہے ہیں، اچھا اٹارنی جنرل کو ہر دفعہ کورٹ کہتی ہے کہ آپ آؤ اور اپنا حکومت کا موقف پیش کرو، اور اس مرتبہ پختہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ آئے گا، اس کو بر وقت جو ہے اس کو اطلاع بھی دی گئی، لیکن وہ صاحب پھر بھی تشریف نہیں لائے، حکومت کی طرف سے کوئی پیش ہو ہی نہیں رہا. البتہ ایک وکیل جو دوسری سائڈ سے آیا تھا، اس نے جو ہے وہ مختلف سوالات کیے ہیں اس قسم کے کہ جی فوری متبادل ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے، اور یہ ہے کہ غیر سعودی معیشت سے پاکستان دنیا میں تنہا رہ جائے گا، تو تنہائی ہمارے بڑی کھلتی ہے، لیکن اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے ہم تیار ہیں، اس کو نہیں چھوڑیں گے. سعودی عرب میں امریکہ اور برطانیہ کی طرح سعودی معیشت ہے، ایران میں اسلامی انقلاب کے باوجود وہاں مکمل طور پر اسلامی معیشت ابھی نہیں آ سکی ہے، آئین میں ربا کے خاتمے کا معاملہ طے ہے، لیکن انٹرسٹ اور یوزری میں فرق واضح نہیں کیا گیا. یہ بہت بڑی بددیانتی ہے اس شخص کی جس نے یہ بات کہی. یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں تو ٹھیک ہے ربا کا خاتمہ کہا گیا، لیکن انٹرسٹ اور یوزری میں فرق واضح نہیں کیا گیا. یہ بہت بڑا الزام اور بہتان ہے. 1991 میں جو وفاقی شرعی عدالت نے ورڈکٹ دیا تھا کہ بینک انٹرسٹ از ربا، وہ اصل بحث یہی تو تھی کہ اس سے پہلے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ بینک انٹرسٹ جو ہے یہ وہ ربا نہیں ہے جس کی حرمت قرآن مجید میں آئی ہے بہت سخت الفاظ میں، اور احادیث میں بھی بڑے سخت الفاظ آئے ہیں، وہ ربا کچھ اور تھا اور یہ بینک انٹرسٹ کچھ اور ہے، ایک رائے یہ تھی. تو مہینوں کی ہیئرنگ سننے کے بعد پھر ورڈکٹ دیا گیا اور دونوں طرف کے لوگوں کو پورا موقع دیا گیا کہ آئیں اور اپنے دلائل پیش کریں. پوری دنیا سے بھی اسکالرس کو انوائٹ کیا گیا تھا اور پھر وفاقی شریع عدالت نے، فیڈرل کورٹ کی شریعت نے ساری ہیئرنگ کے بعد وہ فیصلہ دیا کہ بینک انٹرسٹ از ربا. اور یہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز واضح نہیں ہے، اور حکومت سے کہا گیا کہ ختم کرو ایک سال کے اندر اندر. حکومت چلی گئی اس کے خلاف اپیل میں اور پھر اس کو ڈال دیا کورٹ سٹیروج میں، اور وہ چلا گیا شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا، اس کی طرف ریفر کر دیا گیا. وہاں بھی اس کو لٹکایا گیا. پھر 1999 میں، یعنی 8 سال کے بعد، بالآخر وہاں پر سماج کی نوبت آئی، کوئی حالات ایسے سازگار ہوئے اور وہاں پھر ساری بحث دوبارہ ہوئی. اور 4.5 مہینے کی ہیئرنگ کے بعد، اور بحث یہی تھی کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ ربا ہے کہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ تھا. اور یہ صاحب اب بھی کہہ رہے ہیں، جو اتنا بڑا وکیل ہے، اس کا کیا نام ہے، سلمان اختر راجہ، کہ یہ بات واضح ہی نہیں ہے، ان کے 10 دماغ کے اوپر ہتھوڑے مارے جائیں گے تو ان پر واضح ہوگا. یعنی حد ہو گئی ہے اس معاملے میں کہ دوبارہ 4 مہینے کی ہیئرنگ، پھر سب کو دعویٰ دی گئی، اور 99 میں پھر سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے کہا کہ ہاں بینک انٹرسٹ ربا ہے، وفاقی شریع عدالت کا فیصلہ بالکل صحیح ہے. اور یہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ یوزری کیا ہوتی ہے اور ربا کیا ہوتا. یہ المیہ ہے ہمارے لوگوں کا. تو بہرحال یہ صورتحال ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر لٹریچر بھی ہمارے پاس موجود ہے جو ہم عام طور پر بانٹتے بھی ہیں. ہماری تنظیم کے تحت منکرات کے حوالے سے اویئرنیس دی جاتی ہے لوگوں کو، مختلف محلوں کے اندر ہمارے رفقا جو ہیں وہ فحاشی اور عریانی کے خلاف اور منکرات کے خلاف، سود کے خلاف، غیر اللہ کی حاکمیت کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، بددیانتی اور خیانت کے خلاف، یہ ساری چیزیں جو ہیں باقاعدہ اس پہ قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں اس کا ایک خلاصہ بھی ان کو ہینڈ بل کی شکل میں یا ان کو پمفلٹ کی شکل میں، فولڈر کی شکل میں دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کو وہ چیزیں بھی آپ کو انشاءاللہ مہیا کی جائیں گی. اور ہمارے پاس ایک زخیم کتابچہ بھی ہے اس کے بارے میں تفصیلی رہنمائی سودی معیشت کے حوالے سے، اور جو آج کے دور میں جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان سب کا جواب بھی اس کے اندر ہے. وہ بھی اس وقت ہمارے پاس آؤٹ آف پرنٹ ہو رہا ہے، ہم اس کو جب مزید شائع کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا اور آپ لوگ پھر اس کے اندر بھرپور طور پر انشاءاللہ حصہ دیں گے. اس میں ہم سیمینار بھی کریں گے اس ایشو کے اوپر، اور انشاءاللہ پاکستان لاہور میں بھی اور بھی بڑے شہروں کے اندر ارادہ ہے، اللہ تعالی ہمارے اس ارادے کو پورا فرمائے، اور آپ حضرات کا اس میں عملی تعاون بھی درکار ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سود کی لعنت سے چھٹکارے کی جو ہے کوئی راستہ ہمارے لیے پیدا فرما دے. آمین یا رب العالمین.